الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید دوسرے پارے سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ بے شک صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں سے، یعنی شعائر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف سے متصل دو پہاڑ، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانی بیان فرما رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی کٹھن امتحان لیا. یا بھیج دو مولانا. اور اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نہایت ہی کامیاب اور کامران ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالی نے آتش نمرود کو ان پر گلزار فرما دیا. ابتدان ایک بات آپ کے ذہن میں رہے, دنیاوی امور میں بھی جب کسی کو کوئی منصب یا سند دی جاتی ہے امتحان لیا جاتا. بغیر امتحان کے کوئی منصب اور کوئی سند نہیں دی جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی امتحان لیا جائے تو اس کے منصب کے مطابق لیا جاتا ہے. مثلا ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ سند تو دینی ہو بی اے کی, امتحان ایم اے کا لیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. سند تو دینی ہو میٹرک کی, امتحان بی اے کا لیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. جیسا منصب ویسا امتحان. ہم اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان سے دو چار ہوتے ہیں. ہماری کلاس بہت ہی نیچے ہے. انبیاء کرام علیہم الصلات والسلام کی کلاس چونکہ سب سے اونچی سب سے بلند ہے, ہم سے امتحان تو ہمارے مطابق لیے جاتے ہیں, مگر انبیاء کرام علیہم الصلات والسلام سے امتحان ان کے منصب کے مطابق لیے جاتے ہیں. اور وہ کیا منصب تھا جو ابراہیم علیہ الصلات والسلام اتنے امتحان سے گزرے, جس کا ضمناً میں ذکر کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارا مال دیا, اور ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ ان کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے اپنے دستے سوال دراز کیے, اور یوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے لگا, سبحان ذی الملک والملک, سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. ابراہیم علیہ السلام نے اسے مال کا ایک تہائی دے دیا, لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا تو دو حصے اس کو دے دیے. پھر بھی نہیں مانا, سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں اتنا کٹھن امتحان کہ ان کی جان کا امتحان لیا گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گزشتہ جمعے آپ سماعت فرما چکے کہ جب انہیں آدم ڈالا جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوئے. ابراہیم ہماری مدد کی ضرورت ہے تو کہو. فرمایا نہیں, مدد کی ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں, اس سے ہے جو ابراہیم کے حال کو دیکھ رہا. اور بالکل اس امتحان میں سخت طریقے سے گامزن ایسے ہوئے کہ فرشتوں سے تک مدد نہیں لی, اور جب آنکھ میں جھونکے جانے لگے تو ایک حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا, حسبی اللہ. یہ کلمہ نکلا کہ پس میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے. اور ایسا ہی ایک مرتبہ حضور علیہ السلام عرض کیا گیا کہ عرب کے تمام قبائل اسلام اور دین کو کچلنے کے لیے آ گئے کسی غزوے کے موقع پر, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا, اور آپ نے بھی جناب حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ ارشاد فرمایا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا. وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے. اب ابراہیم علیہ السلام کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بہت کٹھن امتحان لیا گیا, جان کا امتحان, اس میں تو کامیاب ہو گئے. اب ان سے ایک امتحان یہ لیا گیا کہ اے ابراہیم علیہ الصلات والسلام, یہ واقعہ اس وقت کا ہے جغرافی لحاظ سے معتبر مفسرین کی تفسیر کو سامنے رکھ کر میں عرض کر رہا, جب ابراہیم علیہ السلام پر نعرے نمرود گلزار ہو گئی تو اب آپ عراق سے ہجرت فرما کر شام چلے گئے۔ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویاں، ایک کا نام حضرت سارہ، ایک کا نام حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام تولد ہوئے، اور حضرت ہاجرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تولد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ شام میں پہنچے تو اللہ کے حکم آیا، اے ابراہیم اپنے ایک زن اور فرزند کو لے جاؤ اور جا کر کے سیدھے مکہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ کیسا امتحان تھا کہ ابھی تو جان کے امتحان سے فارغ ہوئے اور ابھی اپنے بال بچوں سے متعلق امتحان لیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ امتحان ان سے کیوں لیے جا رہے، کیا منصب دیا جانے والا؟ ارشاد باری تعالی ہوا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم یہ امتحان تجھے اس لیے لیے جا رہے کہ ہم تجھے ساری کائنات کا امام بنانے والے۔ جو ساری کائنات کا امام بننے والا ہے تو اس سے امتحان بھی اسی کے شایا نشان لیے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام شام، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ براق پر سوار ہو کر جاتے، بعض پر ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے، اپنی زن اور فرزند کو لیا۔ یہ تمام تفسیروں کا نچوڑ جو میں عرض کر رہا، سیدھے گئے مکہ مکرمہ جہاں آج خانہ کعبہ، اس سے بالکل متصل آپ دیکھیے چند ہی قدم کے فاصلوں پر ایک چشمہ ہے، زمزم کہتے، زمزم شریف، بالکل اسی جگہ جہاں زمزم شریف ہے حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل دونوں کو وہاں چھوڑ کر اب جانے لگے۔ اللہ تعالی سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مولا یہ امتحان کس لیے، یہ عقل و خرد تو اسے تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اپنے بال بچے کو چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلا جاؤں، نہ کوئی ہمدم، نہ مونس، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی غمخار، نہ دانا، نہ پانی، سوائے بجری ریت، ریت کے پہاڑ، اور جہاں آج کعبہ ہے ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، سوائے اس کی اور شائیں شائیں کی ہواؤں کے کچھ بھی وہاں کسی کا وجود نہیں۔ مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے وجہ بھی نہیں پوچھی اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ کو لے کر پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بٹھایا، جو کچھ بھی مختصر زاد رات وہ ان کو دے دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی، کہا ابراہیم یہ کیا معاملہ، کیا اس چٹیل میدان میں چھوڑنے کا کچھ اس سے تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کوئی حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب کا حکم یہی ہے کہ میں تمہیں دونوں کو اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہی ہے، وہ اس پر راضی ہو گئیں، کوئی واویلا، کوئی چیخ پکار نہیں۔ جب جانے لگے ابراہیم علیہ السلام تو ایک روایت میں ہے کہ ایک سوال ان سے یہ کیا، ابراہیم اس چٹیل میدان میں تم کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ اللہ کے خلیل نے کہا میں تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا، اب ان میں ایک تمانیت آ گئی، ایک ایسا اطمینان ان پر طاری ہوا، یا دوسری زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک سکینہ ان پر نازل ہوا، جو ان کے قلب پر اس نے ایسی تمانیت جاری کر دی کہ خود حضرت ہاجرہ نے کہا اب تم اطمینان سے چلے جاؤ، اس لیے کہ تم نے جب یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تو جس کے سپرد تم کر کے جا رہے ہو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اپنے ٹھکانے پر آن کر بیٹھ گئیں۔ اب بڑی تفصیل ہے، میں کیا کروں، وقت بہت کم ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حضرت ہاجرہ کہیں ان کا تعاقب تو نہیں کر رہی، کہیں ان کے پیچھے تو نہیں آ رہی۔ جب امتحان، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، اب انہوں نے مکہ کی جانب رخ موڑ کر مکہ کے لیے ڈھیروں دعائیں کر دی، اللہ تعالیٰ اس شہر کو یوں آباد کر دے، میوے اور پھلوں پر ان کی برکت کر دے، ان کے جناب تمام معاملات میں ایسی برکت کر دے وغیرہ وغیرہ، چند لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اور ساری دعائیں کرنے کے بعد ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کی کہ اللہ اکبر، کہا اے اللہ تبارک و تعالی، تیرا وہ وعدہ جو تو نے یہ فرمایا تھا ازل میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جو مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرا ایک بہت ہی معظم اور مکرم رسول آنے والا ہے، تو مولا اس رسول کو بھی اسی نسل میں پیدا فرما دے، میری اولاد جسے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرا وہ آخری نبی بھی انہی سے تولد ہو اور انہی کی اولاد سے ہو۔ مختصر یوں سمجھ لیجیے عزیزان گرامی، بہت ہی سمجھنے کی بات ہے، بڑی نقطے کی بات ہے۔ رب کریم نے جو ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ارشاد فرمایا، ان سب پر عمل کرتے رہے، اور سب پر عمل کرنے کے بعد اپنے بال بچوں کو چھوڑنے کے بعد جب دعائیں کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی سے نبی کریم علیہ السلام تولد ہوئے۔ کسی صوفی نے خوب کہا کہ تم رب کا کہاں مانو، جب تم مانتے چلے جاؤ گے مانتے چلے جاؤ، اگر قدرت یہ کہہ دے کہ تم نے سارے احکام کی بجاوری کی ہے تو اب پھر معاملہ یہ ہوگا جو تم رب سے مانگو کہ رب تمہیں عطا فرمائے۔ تو سارے معاملات پر احکام پر یہ گام زنگ ہے، اب جو انہوں نے مانگا وہ انہیں ملا۔ ارے دنیاوی جہو حشمت تو کیا ہے، مکہ کے ساتھ اور اس کو کلوں میں برکتیں یا تھے یا میوے یا گویا اور تمام معاملات، یہ تو سب ہیچ ہیں، بلکہ اللہ کے اس نبی کو اپنی اولاد سے مانگ لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا قبول فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام بنی اسماعیل سے تشریف لائے، بنی اسحاق سے، ہزاروں انبیاء ہزاروں انبیاء، لیکن بنی اسماعیل سے سوائے پیارے مصطفیٰ کے آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسحاق سے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لیا۔ اور سبحان اللہ، حضور کی ایک صریح حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ جانتے ہو میں ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی دعا کا ثمر ہوں، جو انہوں نے دعا کی میں اس کا ثمر ہوں۔ اس پر ایک صریح حدیث بھی موجود ہے، کہیں بات دوسرا رخ اختیار نہ کر جائے۔ اب آئیے یہاں جو میں نے آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کا اس واقعے سے کیا تعلق؟ عزیزان گرامی، جب تک کچھ کھانے پینے کو تھا تب تک تو خیریت رہی، آپ جانتے ہیں کہ ماں کو اگر کھانے کے لیے نہ ملے، پینے کے لیے پانی نہ ملے تو دودھ بھی نہیں اترتا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ بچے، اگرچہ نبی، نبی زادے، نبی ابن نبی ہیں، جب پیاس لگی تو پیاس کی وجہ سے انہوں نے بلکنا شروع کر دیا، ٹیڑیاں رگڑنی شروع کر دیں۔ حضرت حاجرہ ان کا حال، اپنے بچے کا حال دیکھ کر کے تڑپ گئیں کہ اب کیا کیا جائے، کوئی مددگار کوئی مونس نہیں، کسے پکارا جائے، کہاں سے پانی لایا جائے، کہاں سے معاملہ کیا جائے۔ بچے کا حال دیکھتی ہیں تو بہت زیادہ رنج و غم ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سوچتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں اللہ کے سپرد کر کے گئے، اس لیے وہ کبھی ہمیں برباد اور تباہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ کیا کرتی ہیں کہ کبھی آدمی کو دور دیکھنے کے لیے اونچائی پر چڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس زمانے میں صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ، بیچ میں ایک بہت ہی نشیبی علاقہ، پہلے صفا اس کے بعد مروہ۔ حضرت حاجرہ نے فیصلہ کیا کہ مجھے صفا پر چڑھنا چاہیے۔ حضرت حاجرہ صفا پر چڑھی، اور چڑھنے کے بعد بیٹی کی محبت اتنی کہ صفا پر چڑھ کر پھر اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ خیریت سے ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ صفا سے مروہ پر چڑھ کر کسی کو تلاش کیا جائے، شاید وہاں کوئی ہمارا ہمدرد مل جائے۔ خیال آیا یہ نشیبی علاقہ عبور کرنے میں اتنی دیر بچہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، اب کیا کیا جائے۔ حضرت حاجرہ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو نشیبی علاقہ، صرف بچے کو زیادہ دیر نظروں سے اوجھل نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے وہ علاقہ دوڑ کر کے عبور کیا, دوڑ کر عبور کیا, اور عبور کرنے کے بعد صفا سے مروہ پر چڑھی, اور مروہ پر چڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھ, اور بچے کو دیکھنے کے بعد ادھر ادھر جب دیکھا انہیں کوئی ہمدم مونس نظر نہیں آیا. ابن کثیر کی ایک روایت یہ ہے کہ وہ سات مرتبے دوڑی, یہاں سے صفا سے مروہ پر گئیں, مروہ سے صفا پر آئیں, پھر صفا سے مروہ پر, یعنی ایک چکر یہ, ایک چکر یہ, ایک چکر وہ. ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ جو سعی کے سات پھیرے واجب ہیں جنہوں کو بعضوں نے فرائض میں شمار کیا, لیکن علماء نے لکھا امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت سفیان ثوری, محمد ابن سیرین اور کئی کے اقوال یہ ہیں کہ صفا مروہ کی سعی فرض نہیں بلکہ واجب ہے. اگر کسی نے اسے چھوڑ دیا تو اس پر ایک دم لازم آئے گا. یہ سات چکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. سبحان اللہ, ایک حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام سعی کرنے کے لیے تیار, اب کہاں سے صحیح کریں, مروہ سے صفا کی طرف آئیں یا صفا سے مروہ کی طرف جائیں. راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور صفا پر کھڑے ہوئے اور فرما اے جماعت صحابہ کیوں نہ ہم وہیں سے شروع کریں جہاں سے رب نے شروع کیا ہے. فرما جب رب نے فرما ان صفا بل مروہ تھا تو ہم صفا سے مروہ کی طرف چلتے, کیونکہ اللہ نے صفا سے شروع کیا یعنی قرآن نے, تو صفا کے بعد مروہ کا نام آیا, اس لیے کیا ہوا کہ میں بھی صفا سے شروع کر کے مروہ پر جاؤں گا. اور راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کا تہمن پنڈلیوں کے درمیان ہل رہا تھا اور آپ دوڑ رہے تھے صفا اور مروہ کے درمیان, ایک وہ مخصوص نشیبی حصہ. آج کل آپ جانتے ترقی ہو گئی, ان تمام پہاڑوں کو صاف کر کے ایک بہت ہی ہموار جگہ بنا دی گئی, مگر ترکیوں نے اپنے زمانے میں جو نشاندہی کی وہاں انہوں نے ہرے ٹیوب لائٹ لگا دی, اخضر یعنی ہری ٹیوب لائٹ, وہاں دوڑنے میں اس کو کہتے اخضرین میں دوڑنا جو ہے وہ واجب ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ عورتوں کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں, دوڑی تو حضرت حاجرہ تھی اور دوڑے گا کون, اب مرد دوڑے گا, عورت نہیں دوڑے گی. اخضرین میں دوڑنا عزیزان گرامی یہ سنت قرار پایا. حضرت حاجرہ جب دوڑی اور دوڑنے کے بعد میں وہ مایوس ہو کر اپنے بچے کے پاس آئیں, کیا دیکھا ایک حسین اور جمیل شخص حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہوا. انہوں نے بطور امتحان پوچھا کہ حاجرہ یہ کیا معمر, کہا یہ کون ہے بچہ, انہوں نے کہا یہ اسماعیل نام, کہا یہ اسماعیل کون ہے, کہا یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرزند, انہوں نے کہا تم کون, کہا میرا نام حاجرہ, تمہارا ابراہیم سے کیا رشتہ, کہا میں ان کی زوجہ ہوں, یہ میرا بچہ. آنے والے نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ تمہیں اس میدان میں, اس چٹیل میدان میں کوئی مددگار کوئی مونس نہیں, ابراہیم تمہیں یہاں کس کے سپرد کر گئے. حضرت حاجرہ نے کہا یہی سوال میں نے اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا, میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. تو چنانچہ جو صاحب آئے ان کا ابراہیم نے بالکل صحیح کہا, یقین مت تمہیں اللہ کے سپرد کر گئے, تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. ان کا یہ گفتگو کو تو جانے دو, یہ بتاؤ کہ بچے کا کیا ہوگا, یہ پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا. جو صاحب تشریف لائے تھے وہ کوئی انسان نہیں, وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس جگہ کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے اپنی ٹھوکر ماری, ایک چشمہ جاری ہو گیا بالکل اسی جگہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے. اب جب چشمے کا پانی نکلا, اس قدر بہتا ہوا, اس قدر زور سے نکلا کہ جناب حضرت حاجرہ نے کیا کیا, وہ کیچڑ جب بنی تو کیچڑ سے ایک منڈیر اٹھا دی تاکہ یہ پانی جم جائے, ایک جگہ ٹھہر جائے. ایک حدیث سے سری میں آیا, حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے اور اپنا کرم فرمائے کہ حضرت حاجرہ نے کیا کیا, اس منڈیر کو اٹھا کر اپنی اس زبان میں کہا تھا زمزم زمزم, ٹھہر جا ٹھہر جا, تھم جا تھم جا. حضور فرماتے ہیں اگر حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو قسم خدا کی زمزم ایک سمندر ہوتا, وہ چشمہ جو ہے وہ ایک سمندر کی صورت میں ہوتا. انہوں نے اسے محدود کر دیا اور محدود کرنے کے بعد میں کیا ہوا عزیزان گرامی, اب وہ پانی کا چشمہ جب املا انہوں نے بچے کو بھی پلایا اور خود بھی پیا. اب آئیے اس کرامتی پانی کا عالم, اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا برکتیں رکھی؟ جو حضرات حج پر جا رہے ہیں یا جو عمرے پر جاتے ہیں اس کا خیال رکھیے آپ، یہ محض ایک پانی نہیں، اس میں کئی بحثیں چل نکلی جس کی اس وقت میں سمجھتا ہوں گنجائش نہیں. ایک علماء میں بحث تو یہ چل نکلی کہ بھئی پانی ہیں تین، وہ تین کون سے پانی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک پانی تو وہ ہے جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا، ایک پانی وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دست اقدس سے نکلا، اور ایک پانی وہ ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں. انا اعطینا کالکوثر، صیغہ ماضی کے ساتھ فرمایا میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرما دیا. ایک بحث تو یہ چل نکلی کہ سب میں افضل پانی کون ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، اور سب نے تقریباً یوں کہنے کی کوشش کی کہ میاں حوض کوثر یہ تو جنت کا چشمہ ہے، کہ فرمایا کہ جیسے بعض روایتوں میں مضمون پھیل جائے گا کہ قیامت میں جب رب کریم میرے غلاموں کو ایک جام کوثر کا پلا دے گا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا مگر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، کہیں یہ بھی فرما دیا گیا. لیکن میں تمام گفتگو کو سمیٹ کر کہتا ہوں وہ یقیناً جنت کا چشمہ جسے حوض کوثر کہتے، وہ یقیناً جبریل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا. میں آگے عرض کروں گا وہ بھی قابل برکت، وہ بھی قابل تکریم ہے، لیکن علماء نے فیصلہ یہ دیا کہ وہ جنت کا چشمہ اور یہ حوض کوثر. مگر فرماتے ہیں عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بہترین پانی وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا، اس لیے کہ وہ جنت کا چشمہ بھی اس میں وہ خوبی نہیں اور یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے یا جبریل کی ٹھوکر سے نکلا. فرماتے ہیں وہ سب سے بہترین پانی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دست کرم سے نکلا. اور واقعی آپ جانتے ہیں حدیبیہ کا واقعہ، جاؤ مکہ کے سرداروں سے کہو کہ ہم تمہیں کوئی جنگ جدل یا لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم خالی عمرہ کر کے چلے جائیں. ایک بڑی تفصیل ہے، ایک پورا معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کہا جاتا، بیعت گویا رضوان کا واقعہ بھی یہیں پر ہے. ساری تفصیل کو سمیٹتے ہوئے عزیزان گرامی، صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے پانی کم ہو گیا، ہم نے کہا حضور اب تو وضو کے لیے بھی پانی نہ رہا، کھانے پینے کی بات تو اور. میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس جو ہے جمع کر دو، لے آؤ جناب. لوگوں نے مشک اپنی اونڈے لی، کسی کے مشک سے 2 قطرے، کسی کے مشک سے 4، کسی کے پاس گھونٹ، کسی کے پاس آدھا گھونٹ. فرمایا کہ لوٹے میں جمع کر دو، وہ لوٹے میں جمع ہو گیا. راوی کہتے حضور نے کیا کیا، اس لوٹے میں اپنی 5 انگلیاں ڈال دی. بس 5 انگلیوں کا ڈلنا تھا کہ ایسا لگا ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو گیا. اور صحابہ کہتے ہم کئی 100 تھے وہ پانی ہمیں کفایت کر گیا، واللہ اگر ہم کئی 1,000 ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کرتا. یہ تو ضمناً بات آ گئی. اب آئیے آب زمزم. آپ کہیں گے مولانا آپ تو پہلے یہ فرما چکے کہ وہاں تو دانا نہیں، کھانا نہیں، کوئی اور سلسلہ نہیں. میاں پانی سے بھی کہیں آدمی جی سکتا ہے، یہی بات تو آپ کو سمجھانی ہے. آپ جانتے مریض اگر کھانا پینا کھانے نہیں لگے تو لوگ اس کے ڈاکٹر اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، گلوکوز لگاتے. بھئی گلوکوز بھی تو پانی ہے، یہ پانی سے جان کیسے بچے گی؟ جناب نئے سائنٹسٹ اور نئے کہ جناب اس پانی میں ایسی اشیاء ڈال دی جو غذا کا کام کرتا، اگر مریض 1 مہینے بھی کھانا نہ کھائے گلوکوز کے ذریعے سے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. رب کریم نے وہی حیات ہے اور جناب وہی غذائیت زمزم شریف میں رکھ دی. اور علماء فرماتے ہیں کوئی آدمی مکہ میں رہے 10 سال تک وہ روٹی کا 1 ٹکڑا نہ کھائے، صرف زمزم پیتا رہے تو کبھی بھوک سے نہیں مرے گا. اور سنی حدیث شریف میں موجود ہے، ایک وقت مکہ گیا مدینہ منورہ، جب وہ لوٹ کر آیا حضور نے فرما کہاں گئے، کہاں مکہ گئے، کہاں ٹھہرے، فلاں جگہ، کہاں کیا کھاتے رہے، ان کا جب تک رہے صرف زمزم شریف پیتے رہے، کچھ کھانا ہم نے کھایا ہی نہیں، صرف زمزم شریف ہی پیتے رہے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم 10 سال بھی رہتے اور زمزم شریف پیتے رہتے یعنی روٹی کا 1 ٹکڑا بھی نہ کھاتے، یہ زمزم ہی تمہیں کفایت کرتا، یہ زمزم ہی تمہارے لیے بالکل کافی ہوتا. اچھا صاحب اب آئیے ایک مسئلہ تو یہ، صحیح ستہ میں حدیث موجود کہ 2 پانی بڑے با برکت، وہ پانی یہ ہے کہ آدمی اگر وضو کسی لوٹے سے کر رہا تو جو پانی بچ جائے سبحان اللہ، چونکہ وضو کا بچا ہوا پانی ہے تو حدیث میں اسے بھی باعث برکت قرار دیا گیا اور زمزم شریف بھی باعث برکت، لہذا ان دونوں پانیوں کو کھڑے ہو کر پیا جائے۔ کھڑے ہو کر پینے کا حکم اس لیے دیا، باشرا حدیث نے بھی کہا اور اطبا بھی کہتے ہیں، یہ جو فرمایا گیا کہ پانی بیٹھ کر کے پیو، سنت تو یہی ہے کہ پانی کے پانی کو بیٹھ کر پیا جائے، اس لیے کہ پانی پیتے ہی سارے بدن میں یکدم سرائیت کر جاتا تو عام پانی شاید نقصان پہنچا، اور ایک یہ سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے۔ لیکن زمزم شریف وضو کے بچے ہوئے پانی کو کہا گیا کہ اسے کھڑے ہو کر پیو، کہا اس لیے کہ یہ پانی برکت کا، جیسے ہی منہ میں جائے تو کھڑے ہونے سے کیا ہوگا کہ یہ پانی پورے بدن میں یکسر اور یک وقت میں پھیل جاتا ہے، اس لیے زمزم شریف کو کھڑے ہو کر ہی پیا جائے۔ اچھا اب آئیے صاحب، زمزم شریف یہی نہیں کہ اس میں حیاتین، یہی نہیں کہ اس میں وٹامن ہے، خوب سنیے صاحب زمزم شریف کی برکتوں کا عالم۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں فرمایا کہ زمزم شریف ایک کنواں، ایک پانی، اس کو پیتے میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرتا، جو دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا۔ سبحان اللہ، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی؟ علماء نے لکھا کہ جتنے لوگ گزر گئے وہ ساری اپنی ڈیمانڈ کر لیں، جو کچھ وہ چاہیں رب سے مانگ لیں، اور جتنے لوگ ہیں یہ سب ہاتھ پھیلا کر رب سے مانگتے چلے جائیں، رہتی دنیا تک جتنے لوگ یہ سب کے سب مانگتے رہے، جہاں وہ حشمت دنیا متاع دنیا سب کچھ مانگتے رہے اور سب کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ پوری کر دے، تو اس کے سمندر میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ کوئی سوئی ڈبو کر نکال لی جائے، اس کے یہاں کیا کمی؟ ارے اس حدیث سے صاحب اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت العلیہ نے بڑا فائدہ اٹھایا، اور جناب کسی صاحب نے لکھا مولانا میں حج کرنے جا رہا ہوں، ذرا یہ لکھ دیجئے کہ احرام کی حالت میں کن چیزوں سے بچا جائے، کن کن کو کیا جائے، کن کن سے ممانعت ہے، اور ذرا مسئلے میں یہ بھی لکھ دیں کہ حج کے ارکان کیا ہیں، حج میں واجبات کیا ہیں، حج کس طریقے سے کیا جائے، منا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، طواف کی قسمیں کیا ہیں۔ ایک صاحب نے خط لکھ دیا، امام اہل سنت نے موقع کو غنیمت جان کر پوری کتاب اپنے دوست کے لیے لکھ دی، حج کیسے کرو گے، اور اس کا نام رکھا انور البشارہ، اور رکھنے کے بعد انہیں ارسال کر دیا، مولانا یہ لیجئے یہ کتاب اپنے ساتھ رکھیے کہ ہر وقت ہی آپ کا معاون اور مددگار ہوگا، اور اس کے بعد وہ کتاب چھپ گئی۔ لیکن ان کے مندرجات سے چند باتیں میں آپ کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی سن لیجئے اب آپ، یہ نہیں بتایا گیا، اگر اس کو میں محدود کروں تو یہ میری غلطی ہوگی، صرف یہ فرمایا گیا کہ زمزم کو پیا جائے حرم میں پیا جائے، زمزم چاہے زمزم کے قریب پیا جائے، اس میں بھی اس کی قید نہیں۔ میں وہ بات کرتا ہوں جو امام اہل سنت نے کہی، فرما جب حدیث سے پتہ لگ گیا کہ زمزم کے پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا، تو یہ تو حدیث میں اس کو محدود نہیں کیا گیا کہ جب زمزم شریف پیو تو ایک ہی دعا کرنا، اگر تم نے ساری دعائیں کر لی تو رب کا خزانہ تو خالی ہو جائے گا، سب تم ہی لے کر چلے جاؤ گے تو دوسروں کو کیا ملے گا، اللہ اللہ، ایسا نہیں۔ ایک شد بدو تھا دیہات کا رہنے والا، ایک حدیث میں بڑا پیارا لطیفہ ہے، اس نے کیا کیا، حضور سامنے موجود تھے، اس نے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی ایک تو تم مجھ پہ رحم کر دے، اور ایک پیارے مصطفیٰ پر رحم کر دے، اور کسی پر اور کچھ مت کرنا۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہا او دیہاتی، کیا کہہ رہا، تو نے تو اللہ کی رحمت کو سکھیڑ دیا، تو نے تو اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، ارے وہ تو ساری کائنات کو بھی دے دے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دعا کرو تو ایک ہی قبول ہوگی، اور خبردار دوسری مت کرنا ورنہ یہ ساری ملاوٹ ہو جائے اور ان میں سے ساری محل نظر ہو جائیں، اور ایک بھی بس ایک ہی کرنا۔ امام اہل سنت فرماتے کھڑے ہو جا اب زمزم پینے کے لیے، یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرما، ایک گھونٹ پیو اللہ تعالیٰ میری عمر بالخیر ہو اور عمر طویل فرما، ایک گھونٹ پیو، ایمان پر ثابت قدمی کے لیے پیو، کبھی بیت اللہ شریف کی بار بار حاضری کے لیے پیو، کبھی مدینہ منورہ کی بار بار حاضری کے لیے پیو، کبھی مذہب اہل سنت پر گامزن اور استقامت کے لیے پیو، کبھی اپنے والدین کے بیماری اور جناب ان سے سبک دوشی کے لیے پیو، کبھی جنت کے لیے پیو، کبھی حشر کی سختی سے بچنے کے لیے پیو، کبھی قبر کی سختی سے بچنے کے لیے پیو، کبھی پل صراط کی سختی سے بچنے کے لیے پیو، کبھی بار بار حضور کے در اکبر پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے پیو۔ ارے پیتے جاؤ، مانتے جاؤ، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا یاد رکھو مفسرین کہ جب حضرت حاضرہ صفا مروہ پر دوڑی تو ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ اس قدر پریشان تھی اپنے صاحبزادے کے لیے کہ اپنی چادر کو اس طریقے سے پھیلا کر اور رب سے بھی مانگتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں دنیاوی خیالات ذہن سے نکال دو اور صفا مروہ پر یہ اللہ سے بھیک مانگنے کا تمہیں رب نے بہت بڑا ذریعہ دیا ہے، لہذا صفا مروہ پر دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرو، جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کرتے رہو، اور ساتوں چکر آدھ گھنٹے تک کے کم سے کم سات چکر ہیں، یہ آدھ گھنٹہ یہ بڑا مستجاب ہے، اللہ تعالیٰ کے جو مانگو گے قبول ہوگا۔ صفا مروہ پر گھومتے رہو، جو دعائیں مانگو گی حضرت حاضرہ کے صدقے رب کریم وہ ساری دعائیں تمہاری قبول کر لے گا۔ اللہ اللہ، اب غور کیا آپ نے، یہ صاحب زمزم بھی مل گیا، بچے کی جان بھی بچ گئی، صفا مروہ پر دوڑی، ارے وہ دوڑنا رب کو اتنا پسند آ گیا کہ رب نے قانون ہی بنا دیا، وہ میری بندی تو اپنے بچے کے پیاس کے لیے دوڑی، مگر اس کا دوڑنا مجھے اتنا بھا گیا کہ اس کو حج کے لیے واجب بنا دیا، عمرے کے لیے واجب بنا دیا، کہ صفا مروہ کی صحیح واجب، حج کے لیے صحیح کرے تب واجب، تو جناب دونوں کا وجود ہو گیا۔ ذرا ایک جائزہ لیجئے کہ ہم نے کہا ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا نہ خاص کا کوئی دوسرا آدمی جو اسلام کو نہ جانتا وہ پوچھے میاں حج کیا ہے، ہم کہیں گے حج ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے، جیسے نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، جس طرح جناب روزہ بہت بڑی عبادت، جیسے زکات بہت بڑی عبادت ہے، میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کا وہ عبادت کیا ہوتی، آپ دیکھیں گے کسی گھر کے گرد گھوم رہا، وہ گھر بھی بالکل پتھر، خالصتاً کالے پتھروں کا گھر، کبھی اس کی طرف گھوم رہا، کبھی منا میں بیٹھا، کبھی جناب عرفات میں بیٹھ رہا، کبھی مزدلفہ میں آ رہا، کہیں نمازیں جان کر کے چھوڑ رہا، کہیں ایک نماز کو پہلے وقت میں پڑھ رہا، اور مزدلفہ آنے کے بعد جان کر کے مغرب چھوڑی، اور جناب اب عشاء کے وقت میں مغرب کو ملا کر پڑھ رہا ہے، اور ایک جگہ کھڑے ہو کر جناب کنکریاں مار رہا ہے اور کالے پتھروں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، کبھی جناب صفا مروہ پر دوڑ رہا، کوئی کہے میاں تم تو کہہ رہے تھے ہم حج کرنے کے لیے جا رہے، یہ کیا معاملہ، کہیں پتھر مار رہے، کہیں ٹھہر رہے، کسی میدان میں رک رہے، کہیں جان کر نماز پڑھ رہے، کہیں جان کر نماز چھوڑ رہے ہو، ہاتھی سے غیبی کہے گا اے مسلمانوں یہ حج کیا ہے، یہ سب اللہ کی، اللہ کے خاص بندوں کی ادائیوں کو اپنانے کا نام ہے۔ جہاں میرے مصطفیٰ ٹھہرے تم بھی ٹھہر جاؤ، جہاں حضور نے نماز چھوڑی تم بھی چھوڑ دو، جہاں ملا کر نماز پڑھی وہاں ملا کر پڑھو، ایک چوکنڈے گھر کے ارد گرد گھومو، صفا مروہ کی صحیح کرو، قسم خدا کی سوائے اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کے اور ہے کیا، اس کے علاوہ عزیزان گرامی ہے کیا؟ ابھی تو بڑی تفصیل موجود ہے صفا اور مروہ کی کہ کیوں اس کا حکم دیا گیا، زمان جہلیت میں اس کا معاملہ کیا تھا اور کس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں جانے سے بچتے تھے، ان تمام تفصیل سے گریز کرتے ہوئے عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے صفا اور مروہ، ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ، اس لیے اپنی نشانی کہا، حضرت حاضرہ کے قدم اس پہاڑ پر لگ گئے وہ اللہ کی نشانی بن گئے۔ وقت اجازت نہیں دیتا لیکن ایک دو منٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے حضرت حاضرہ کے قدم لگے وہ اپنی ضرورت اور بچے کے پیاس کے لیے گھوم رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں پانی کی تلاش کے لیے، ارے وہ خدا کی نشانی بن گئے؟ جہاں مصطفیٰ کا پیر پڑا ہو اس کا کیا عالم ہوگا، جہاں حضور چلے ہوں اس کا کیا عالم ہوگا، جہاں مصطفیٰ دوڑے ہوں اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے تو قرآن مجید نے کہا سبحان اللہ اقسم بہذا البلد، مجھے نہیں ہے قسم اس شہر کی یعنی مکہ کی، میں مکہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں، میں مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرما رہا ہوں، اس لیے یاد کر رہا ہوں، یہاں کعبہ ہے نہیں، کعبہ کی عظمت ہماری آنکھوں پر، میں اس لیے قسم یاد فرما رہا ہوں کہ یہاں مطاف ہے نہیں، یہاں چاہے زمزم ہے نہیں، یہاں حجر اسود ہے نہیں، انت حل بهذا البلد، میرے محبوب یہ مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ تو اس شہر میں جلوہ گر ہے، تو اس شہر میں رہتا ہے، ان صفا والمروۃ، حضرت حاجرہ کے قدم پر جا وہ اللہ کی نشانی بن جائے تو مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں لے جائے، مولا جنہوں نے حاضری دی ان کو دوبارہ حاضری کی توفیق دے دے، اور جو لوگ تڑپ رہے ہیں ان کے لیے سامان فراہم کر دے تاکہ ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں، اور اس کے بعد میں تیرے حبیب علیہ السلام کے در اقدس پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کا ہدیہ پیارے مصطفیٰ کے دربار میں پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔